الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ مجادلہ. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مدنی سورتوں کا سب سے بڑا گروپ ہے جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں. سورہ حدید سے آغاز ہوا اور یہ سورہ تحریم پر 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس پر مکمل ہوگا. اس میں خطاب بالخصوص مسلمانوں سے، اور مدنی دور کے نصف آخر میں یہ زیادہ تر صورتیں نازل ہوئی ہیں، جبکہ کچھ کچے پکے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے. منافقین، وہ تو خیر مدنی دور کے آغاز ہی سے ایک عنصر منافقین کا مدینہ میں جو ہے وہ پروان چڑھ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ ان کا نفاق جو ہے بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو بہرحال مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کا انداز ہے. ایمان کے عملی تقاضے پورے کرنے کے حوالے سے جو کمی اور کوتاہی تھی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. بالخصوص ہمارے اعتبار سے یہ صورتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. ویسے تو پورا قرآن مجید اہم ہے، لیکن خطاب مسلمانوں سے اور بالخصوص ہم جیسے مسلمانوں کے لیے جو رہنمائی ہے وہ بہت اہم ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں صرف لوگوں کی اخلاقیات کی اصلاح نہیں کی کہ لوگوں کے اخلاق درست ہو جائیں، معاملات درست ہو جائیں، یہ تو تھا ہی. آپ نے اللہ کی کبریائی کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کرنا جو ہے اس کے لیے جدوجہد کی ہے. تکبیر رب، اللہ اکبر تو کہہ دیتے ہیں زبان سے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. وہ گھر میں بھی بڑا ہو، وہ بازار میں بھی بڑا ہو، وہ پارلیمنٹ میں بھی بڑا ہو، عدالت میں بھی بڑا ہو، بازار میں بھی بڑا ہو، ہر لیول پر اس کی بڑائی اور کبریائی کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے کہ وہی سوورن ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. اور جب اس نے پورا نظام دے دیا، مکمل دین، تو اب اس کو نافذ اور قائم کر کے وہ معاشرہ قائم کرنا، یہ مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ایک جماعت تیار ہوئی، آپ نے اگلے مراحل کا آغاز کر دیا. پھر جہاد و قتال کا معاملہ آیا، اور ٹارگٹ یہ تھا کہ اللہ کا دین قائم کیا جائے، اور یہ ٹارگٹ اللہ نے خود دے کر بھیجا تھا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اور یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. یہ حضرت موسیٰ کے عصا کی طرح نہیں تھا کہ سارے مرحلے جو ہیں اس سے طے ہو جائیں. یہ انسانی سطح پر ساری جدوجہد ہوئی ہے، ایک جماعت تیار کی گئی ہے کمیٹڈ لوگوں کی. یعنی موت زیادہ عزیز تھی، شہادت کی موت زندگی سے زیادہ عزیز تھی، جو واقعتاً سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے رکھتے تھے، اور اس کے بعد محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ اللہ کی وفاداری میں جان، مال، تن، من، سب کچھ لگا دینا، کھپا دینا، وہی ان کا مطلوب و مقصود تھا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کش پر کشائی. لیکن اس رستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، منافقین بھی ہوتے ہیں جو روڑے اٹکاتے ہیں. کفار تو خیر نہیں، یہود و نصارہ تو ہیں ہی. تو یہ ایک بھرپور ایفرٹ، جد و جہد، جس میں کئی محاذوں پر گویا کہ مسلسل کام ہو رہا تھا، اور یہ ایکٹیویٹی تھی محض دعوتی اور تبلیغی کام نہیں تھا. ہاں، مکے میں دعوتی تبلیغی کام کے ذریعے سے ایک جماعت وجود میں لائی گئی، پیدا کی گئی، اور پھر اگلے مراحل کی طرف پیش قدمی ہوئی. تو یہ ساری جو جدوجہد ہے اس کے بے شمار پہلو ہیں، وہ سامنے رہنے چاہیے، تب یہ چیزیں جو ہیں سمجھ میں آئیں گی کہ قرآن ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یقینا سن لی ہے اللہ نے بات اس عورت کی کہ جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے حق میں، شوہر کے حق میں. وتشتكي الى الله، اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ سے. والله يسمع تحاوركما، اور اللہ تعالی آپ دونوں کی گفتگو اور بحث مباحثے کو سن رہا تھا. ان الله سميع بصير، بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. اب ظاہر ہے کہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے، وہ واقعہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ احادیث سے معلوم ہوگا. چنانچہ احادیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک خاتون اوس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا، وہ حضور کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں. عربوں میں یہ روایت تھی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسا کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اس پر نکاح ختم ہوا، نکاح دوبارہ ہو بھی نہیں سکتا، ساری زندگی جو ہے اب وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتا. تو چونکہ روایت یہ تھی، اچھا ان صحابیاں ہیں خولہ بنت ثعلبہ، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے اور بچے ہیں وہ رل جائیں گے، گھر کا جو ادارہ تباہ ہو جائے گا، تو آپ کو راستہ نکالیے اور کیا ہے اس میں، اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا آپ نے کہ ابھی تک کوئی واضح حکم میرے سامنے نہیں ہے، لیکن عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر وہ عورت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے اس وقت پر. تو اس نے اللہ سے شکوہ کرنا شروع کیا کہ اللہ تو ہی میری فریاد سن اور میرے گھر کو برباد ہونے سے بچا لے. چنانچہ پھر یہ آیات نازل ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تسلی اور اپنائیت کا معاملہ کیا کہ میں دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ سننے والا تھا، دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، اور ایک عورت شکایت کر رہی تھی، لہذا اس کے حوالے سے آگے حکم آ رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے تو اب اسلامی شریعت میں اس کے لیے فیصلہ کیا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں، زہار اسے کہتے ہیں، اس کے لیے عام طور پہ عرب یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، انت علیہ کا ظہری امی، تو تو ایسے ہے جیسے میرے لیے جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو اس کو پھر زہار ٹیکنیکلی اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کے درجے میں لے جائے، زبانی طور پر کہہ دے. تو جو کوئی ایسا کر بیٹھے تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ، ماں ہن نہ امہاتہن، ان کے کہنے سے وہ مائیں نہیں بن جایا کرتے. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا. وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے ایک بہت ہی ناپسندیدہ بات انہوں نے زبان سے نکالی ہے اور جھوٹی ہے، جبکہ وہ ماں نہیں ہے، اس کو ماں کہہ رہا اور بہت ہی ناپسندیدہ جو ہے یہ جملہ ہے. وان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا. والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے، ثم یعودون لما قالوا، پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اب اس شخص کے ذمے یہ کفارہ ہے، حرام تو نہیں ہوئی لیکن اس نے کام غلط کیا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کے پینلٹی پڑے گی، اب کفارہ اسے ادا کرنا، تو ایک غلام کو آزاد کرے. ذالکم توعدون بہ، یہ وہ چیز ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو جس کے لیے ممکن نہ ہو، اور خاص طور پر ہمارے لیے اپنا وہ غلاموں کا مسئلہ ہے، نہ ان کو کوئی آزاد کرنے کا کوئی امکان، اب آپشن دے دی گئی، تو پھر دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ اس کا متبادل ہوگا، اس سے پہلے کہ من قبل یہ تماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو چھوئیں. فمن لم یجد فإطعام ستین مسکینا، اور جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے یہ بھاری پڑے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یہ کفارہ ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان پختہ رکھو اللہ اور اس کے رسول پر. وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاذ آرائی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور وہ مخالفت کرنے والے مشرکین عرب بھی تھے اور یہود اور نصارہ بھی تھے اور منافقین بھی تھے، یہ اپنے اپنے لیول پر یہ سب کام کر رہے تھے. کبتو کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار ہوں گے جیسے کہ ذلیل و خوار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے نازل فرما دی ہیں واضح آیات، روشن تعلیمات. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے وہ عذاب ہے جو انتہائی اہانت آمیز ہے، ذلت آمیز. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا اکٹھا، سب کو دوبارہ پیدا کرے گا، اٹھائے گا. فینبئہم بما عملوا، اور جتلا دے گا انہیں جو عمل بھی انہوں نے کیے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے وہ سب گن کر رکھے ہیں اور یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں. وہاں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے اور یہ جو ہے یہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے جو کچھ کی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، تو نہیں ہوتی کوئی سرگوشی. نجوا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دو یا تین افراد الگ مل کے خسر خسر کر رہے ہیں، کانوں میں کچھ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے، بقیہ اجتماعیت سے کٹ کر علیحدہ ہو کر، یا پھر خفیہ طور پر مشورے ہو رہے ہیں. تو ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین کے درمیان، الا هو رابعہم، مگر چوتھا ان کا جو ہے وہ اللہ ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ پانچ افراد ایسی سرگوشی کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے چھٹا. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معہم، اور نہ اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، کم ہو زیادہ ہوں، ہر صورت میں اللہ ان کے ساتھ ہے. اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا، اور پھر وہ جتلا دے گا انہیں جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا، جو خفیہ طور پر کیا تھا، وہ سامنے لے آئے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا سے باخبر ہے. یہ نجوا کا معاملہ زیادہ تر منافقین کرتے تھے، اور پھر ان کی ساتھ باز جو تھی وہ یہودیوں کے ساتھ تھی. یہ جو اسلام کے رستے کی ایک بڑی رکاوٹ، یہودی اور ان کو سپورٹ کرنے والے منافقین. الم تر الی الذین نهوا عن النجوى، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر کہ جن کو منع کیا گیا تھا اس نجوا سے، خسر خسر اور خفیہ سرگوشیوں سے. ثم یعودون لما نهوا عنه، پھر وہ اعادہ کرتے ہیں اسی کا کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا، باز نہیں آتے. ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اور یہ لوگ جو نجوا کرتے ہیں تو ان کی سرگوشیاں جو ہیں وہ گناہ کی باتوں پر اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں، تو خیر کی بات نہیں ہوتی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں آپ کو ایسے الفاظ سے کہ جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا. یہ بھی ان کا ایک خاص انداز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے، اور اپنا جو نفس ہے، شریر نفس، اس کی تسلی کے لیے. یا السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہہ دیا، اب زمین آسمان کا فرق پڑ گیا مطلب میں. السلام علیکم تو دعا ہے تم پر سلامتی ہو اللہ کی، السلام علیکم ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں نا، ہم تو غلط فہمی میں بھی اس طرح سے زبان سے نکل جاتے ہیں الفاظ، ان کو تو پتا ہے. تو وہ کس نیت سے کہہ رہے کہ تمہیں موت آئے، معاذ اللہ، یہ بدعائی عقل بات. تو یہ حرکتیں بھی کرتے تھے اس طریقے سے جو ہے، اور پکڑنا بھی بڑا مشکل ہے. کوئی کہے گا کہ بھئی آپ نے کیا کہا، وہ کہے گا میں نے تو السلام علیکم کہا ہے. آپ کے کان میں کچھ تھوڑا سا پرابلم محسوس ہوتا ہے کہ آپ صحیح نہیں سن سکے. تو اس قسم کے معاملات اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نقاب کر دیا. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور اس پر اپنے دل میں وہ یہ کہتے ہیں, لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیتا اس پر جو ہم نے بات کہی ہے, ہم نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے, کوئی پکڑ نہیں آئی, کوئی گرفت نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے. حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ, ان کے لیے یہ جہنم ہی کافی ہے. يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ, وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بڑا برا ٹھکانا ہے. یہ منافقین کی اور ان یہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کی حرکتوں پر فوری پکڑ نہیں ہوتی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے, ڈھیل بھی دیتا ہے. اور یہ پہلے ایمان لائے تھے, اب اس رستے پر نفاق پر چل پڑے ہیں, تو اب ایمان بھی ان کا ڈاماڈول ہو گیا, اللہ پکڑ نہیں رہا, معلوم نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اب ایمان کی دولت جو ہے ان سے چھن رہی ہے اس طریقے سے, اور انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ سارا نقصان اپنا کر رہے ہیں, کسی اور کا نہیں کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تنادیتم فلا تتنادوا بالاثم والعدوان, اہل ایمان جب تمہیں آپس میں کوئی کان میں بات کرنی پڑے سرگوشی کے انداز میں, تو پھر کوئی گناہ کی اور زیادتی کی بات مت کیا کرو اس میں. ومعصیت الرسول, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ رسول کی نافرمانی, بیٹھ کر مجلسوں میں جو الگ سرگوشی کرتے تھے اس کا زیادہ تر موضوع ہوتا تھا کہ رسول کی نافرمانی کی جائے اور ان کے خلاف کوئی باتیں ہوتی تھیں, منفی جو ہے گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں. تو تم ایسا مت کرنا. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى, بلکہ تم سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوا کی سرگوشی ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب اکٹھے کر دیے جاؤ گے. اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ, یہ نجوہ جو ہے یہ اصل میں شیطانی عمل ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ وہ آزردہ کرے ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہیں. سچے اہل ایمان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی, یہ کیا کر رہے ہیں لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر اور الگ گزر گزر کر رہے ہیں, اور یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ ان کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں کوئی نیک بات نہیں ہے, یہ سازشیں ہو رہی ہیں, یہ جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے اسلام کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ منفی انداز اختیار کیے جا رہے ہیں, تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو پکڑنا بھی مشکل ہے, ہم تو ایسی کوئی بات کر ہی نہیں رہے, ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے, ہم نے تو جو گفتگو کی ہے اس میں ایسی کوئی بات غلط ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ تو خاموشی سے کر رہے ہیں. اب اس سچویشن کو جو کہا گیا کہ اس کا حل کیا ہے, ان نمبر نجوا میں نے شیطان, ایک تو یہ سن لو کہ یہ نجوا جو ہے یہ شیطانی عمل ہے, اور یہ بھی سن لیجیے کہ جب بھی کوئی جماعت غلبہ و اقامت دین کے لیے کوئی جماعت اٹھے گی تو اس کے اندر جہاں بہت مخلصین ہوں گے وہاں کچے پکے آتے ہیں, پھر وہ منافقوں کی طرح ان کا طرز عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے یہ کیوں زیر گفتگو آئی ہے یہ بات, اس لیے کہ قیامت تک کے لیے رہنمائی مل جائے. ایسے عناصر جو اس طرح کی محفلوں میں بیٹھ کر الگ سرگوشیاں کرتے ہیں, سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان کے نمائندے ہیں, اور یہ حرکت جماعت کو نقصان پہنچانے کی اور تباہ کرنے کی حرکت ہے, تاکہ لوگ الرٹ رہیں, ان کے ذہن سازی ہو سکے. ورنہ تو یہ وہ کہیں گے ہم تو بات کر رہے تھے, ہم تو دین کے خیر خواہ ہیں, ہم تو بہتر منصوبہ بندی کی بات کر رہے تھے, ہم سے بڑھ کر تو خیر خواہ ہے ہی نہیں دین کا. یہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, یہ انسانی کمزوری. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے بغیر اللہ کے اذن کے, یعنی وہ نقصان کچھ نہیں کریں گے, کر نہیں سکیں گے, اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا, اور اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ ذرا کھل کر بیٹھو مجلسوں میں تو کھل جایا کرو. یفسح اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرما دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُدُوا فَانشُدُوا, اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو, یعنی محفل برخاست ہوئی اب اٹھ کھڑے ہو, تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ تعالیٰ ان میں سے جو تم میں سے ایمان رکھتے ہیں اور جو صاحب علم ہیں ان کے درجات کو بلند کرے گا. یہ ہدایات بھی اسی حوالے سے ہیں. اس قسم کے جو شر پسند عناصر ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو کم اس کو جو ہے وہ غیر مؤثر بنانے کے لیے کہ جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو جو بھی صدر محفل ہو وہ محسوس کرے کہ یہ کچھ عناصر ہیں اور اس قسم کا معاملہ کر رہے ہیں تو کہہ دے کہ بھائی لوگ کھل کھل کے بیٹھیں, الگ الگ ہو کے بیٹھیں, تاکہ ان کو اس طرح سے قریب جڑ کر بیٹھنے کا اور کان میں جو ہے گھسر گھسر کرنے کا موقع نہ ملے. تو ظاہر بات ہے ایسے تو چند ہوتے ہیں, باقی تو مخلص بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ جب اوپر سے امیر جو مجلس ہو, صدر مجلس ہو, جب یہ کہے تو تم بھی اس کے ساتھ تعاون کیا کرو اور منتشر ہو جایا کرو, پھیل کر بیٹھا کرو, اپنی اس کے اندر ہتک محسوس نہ کرو. اس لیے کہ وہ ایک اجتماعی فائدے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے حکم دیا ہے کہ کھل جاؤ اس نقصان سے بچنے کے لیے. اور اسی طرح جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ, محفل برخاست ہو گئی لیکن کچھ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ اپنے اسی طریقے سے سر جوڑ کر لگے ہوئے ہیں سرگوشی کرنے میں, اور دوسرے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں اور کیا ان کے موضوعات ہیں, سب کو پتا ہے, تو اٹھ جایا کرو تاکہ جو بعد میں بیٹھے تو کھل جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور یہ مخلص نہیں ہے اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ. یہ اتنی تفصیل میں ہدایات ہیں, اس لیے کہ یہ کام آئندہ بھی ہونا ہے قیامت تک, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل نہیں ہوگا جب تک کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم نہیں ہو جائے گا, اور وہ ہوگا اسی طریقے سے اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں حزب اللہ, اور وہ پھر پنجہ آزمائی کرے گی باقی قوتوں کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں دین غالب ہوگا. لہذا کتنی تفصیل سے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو رہنمائی مل گئی. واللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول, اہل ایمان جب تمہیں رسول کے کان میں کچھ کہنا ہو, کچھ یہ بھی ہوتا تھا انہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تو بڑے قریب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی نہ کچھ کچھ گفتگو شروع کر دیتے تھے. سب محسوس کر لیتے ہیں, ایک آدھ دفعہ کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو سب کو اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن روکنا بھی آسان نہیں ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور مروت ایسی تھی کہ آپ کسی کو منع نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ذمہ داری خود لی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو ان کے سدباب کے لیے ہمیشہ کے لیے ہدایات جاری کر دی. چنانچہ کہ کوئی شخص اگر رسول کے کان میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو پھر تم اس نجوا سے پہلے, اس سرگوشی سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دیا کرو. اب یہ ایک قرآن نے ایک پابندی لگا دی کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں اور کان میں کچھ خسر خسر کرنا چاہتا ہے, وہ بات کر کے اپنی جو ہے وہ شخصی اہمیت دوسروں پر جتانا چاہ رہا ہے, بعض اوقات جینوئن کیس بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص واقعی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے, تو پہلے صدقہ کر کے پھر آؤ, فرض کرو پہلے مال اپنا. ذالک خیر لکم واکثر, یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور اگر تم نہ کچھ پاؤ, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے مسلمان کچھ بھی نہ اس کے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے لیے اور تو واقعی ضرورت بھی ہو کہ اس سے بات کرنی ہے, تو اللہ غفور ہے رحیم ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, معاف فرمانے والا ہے بخشنے والا. أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ, یا تم ڈر گئے اس بات پر کہ اپنے اس نجوا سے پہلے آگے بھیجو صدقہ و خیرات. ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے. جب پہلا حکم آ گیا تو منافقین کا سب سے بڑا مسئلہ تو تھا ان سے مال کی محبت, وہ ان کے دل میں تھی, مال خرچ کرنا ہی تو سب سے مشکل تھا. تو جب پابندی لگے کہ پہلے صدقہ و خیرات کرو تو وہ رک گئے. تو فرمایا کہ یہ تم ڈر گئے اس بات سے, آج وقت تم انتقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہنے سے پہلے تمہیں کچھ صدقہ دینا پڑتا ہے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو اگر تم نے اب نہیں کیا, کچھ عرصے تک کسی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, وتاب اللہ علیکم, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا, فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تو اب صحیح راستہ کیا ہے, اس رستے کو اختیار کرو, نماز قائم رکھو, زکات ادا کرو, واطیعوا اللہ ورسولہ, اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور جن اللہ کا غضب کن پر ہوا، مغضوب علیہم کون ہیں سب کو معلوم ہے، وہ یہود ہیں، اور یہ مسلمان ہو کر ان سے روابط رکھتے ہیں، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں. ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ما ہم منکم، نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، نہ ان میں سے ہیں، یعنی یہ منافقین جو ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، نہ پورے طور پر ان کے ساتھ ہیں، نہ پورے طور پر تمہارے ساتھ. ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی بات پر جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے. جھوٹ ایک تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، منافق کی نشانی جھوٹ بولنا، جب کسی کام پر پکڑ آ گئی مکر جانا، اور پھر اضافی طور پر قسمیں بھی کھا کر اپنی بات کو ثابت کرنا، یہ منافقین کا خاص معاملہ تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور پھر قسمیں کھا جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی شخص کہے بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، بھائی میں نے قسم کھا لی ہے، تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے. قسموں کو ڈھال بنا لیا کہ کوئی پوچھ نہ سکے. فصدوا عن سبیل اللہ، تو پھر یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور خود بھی روکتے ہیں. فلہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ہے ذلت کا عذاب. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے. اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اسی میں ہمیشہ. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، بعد سے بعد الموت کے بعد بدار حشر میں. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، یہ وہاں بھی قسمیں کھا کر اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، جیسے اے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، وہاں بھی بعد میں آئیں گے، یہ عادت ان کی اتنی پختہ ہو چکی ہے. ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ ایک بنیاد پر ہیں، ان کے اس قسم کھانے سے واقعی ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. الَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سن لو یہی ہیں جھوٹے، اصل جھوٹے یہ. استحوذ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، ان پر مسلط ہو گیا ہے شیطان، تسلط کر دیا ہے شیطان نے ان پر. فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور اس نے انہیں بھلا دی ہے اللہ کی یاد، فراموش کر بیٹھے ہیں. اللہ، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی پکڑ، اس سب سے اب غافل. اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کی پارٹی. اب یہاں دیکھیے کون لوگ ہیں شیطان کی پارٹی میں، وہ جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد میں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والے، وہ چاہے مسلمانوں میں سے تھے، وہ منافق ہیں، وہ بھی شیطان کی پارٹی. اور یہود اور نصارہ تو ہیں ہی، مشرکین تو ہیں ہی، انہوں نے تو رکاوٹ ڈالنی ہے، وہ تو ہیں ہی شیطان کے چیلے، اور مسلمانوں میں سے بھی وہ جو اس رستے کی رکاوٹ بنے، وہ اصل میں حزب الشیطان میں شامل ہے، حزب اللہ کا حصہ نہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لو کہ شیطان کی جو پارٹی ہے بالآخر وہی گھاٹے میں ہوگی، وہی نقصان پائے گی، اٹھائے گی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کے جو مہادرائی کرتے ہیں اللہ اور رسول کے خلاف، اولئک فی الاذلین، یہی ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی بالآخر غالب ہوں گے، یہ فیصلہ ہے اللہ کا. ایک اعتبار سے تو فیصلہ یہ ہے نا کہ جو اللہ کے مخلص لوگ ہیں آخرت میں وہ کامیاب ہوں گے، لیکن یہ دنیا کے حوالے سے فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول ہی دنیا میں بھی غالب ہوں. چنانچہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی قوموں کے حوالے کہ جب بھی قوم نے انکار کیا اور رسول کو قتل کرنے پر تل گئی، رسول کو اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا، پوری قوم ہلاک کر دی. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، سب پر غالب. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو کہ جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر یوم آخر پر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ وہ دوستی کریں ان سے کہ جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں, جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں اور اللہ کے دین کے رستے کی رکاوٹ ہیں ان سے دوستی کریں. سچے اہل ایمان یہ ہو ہی نہیں سکتا. ولو کانوا آباءہم, چاہے اس کے اندر اس دوسری طرف جو کھڑے ہیں اسلام کے خلاف لوگ ان میں ان کے باپ ہوں, او ابناہم ان کے بیٹے ہوں, او اخوانہم او عشیرتہم ان کے بھائی ہوں, ان کے رشتہ دار اپنے گھر کے لوگ ہوں, لیکن اب تعلقات رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہیں, دین کی بنیاد پر. اگر وہ اللہ کے رستے کی رکاوٹ ہے اور اللہ سے اور اس کے رسول سے مہاجرائی کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے, کوئی دوستی ختم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, جن کا یہ معیار ہے اور جو واقعی اس بنیاد پر ہیں کہ وہ سب تعلقات کاٹ دیتے ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ ان کی وفاداری ہے, یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے, راسخ کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے ایک فیضان خاص کے ذریعے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا, اور وہ رہیں گے انہیں میں ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ مقام ان کو ملے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کی پارٹی. اور اسی کا اظہار ہوا تھا غزوہ بدر میں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف تھے اور ان کا باپ تھا یا بیٹا تھا, ان کا بیٹا جو ہے وہ کفار کی طرف سے تھا, بعد میں پھر وہ بیٹا بھی ایمان لے آیا تھا, اس وقت اس نے کہا تھا کہ ابا جان غزوہ بدر میں ایک موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے, میں نے رعایت کر لی. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی رعایت نہ کرتا. یہ ہے وہ دینی حمیت و غیرت جو چاہیے, اور خاص طور پر جب وہ اقامت دین کی جدوجہد آخری مراحل میں ہو تو اب تو پھر دو کلیئر الگ الگ پارٹی ہوگی, یا حزب اللہ ہوں گے اور حزب اللہ میں جو نہیں ہے وہ حزب الشیطان ہے, وہ رکاوٹ ڈالنے والے. اولئک حزب اللہ, یہی ہے اللہ کی پارٹی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اور سن لو کہ جو اللہ کی پارٹی ہے وہی بالآخر کامیاب ہونے والی ہے. سورۃ الحشر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے کہ جو اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم, وہ زبردست ہے, غالب ہے, حکمت والا ہے. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم, وہی ہے کہ جس نے نکالا کافروں کو اہل کتاب میں سے, جو کافر تھے ان کو نکالا ان کے گھروں سے. لأول الحشر, پہلی ہی بار اکٹھا کر کے. ما ظننتم ان يخرجوا, اے مسلمانوں تم تو گمان نہیں کر رہے تھے کہ وہ نکلیں گے اپنے قلعوں سے. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله, اور وہ خود بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں ان کے قلعے بچا لیں گے اللہ سے, اللہ کی پکڑ سے. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا, تو اللہ پہنچا ان پر اس جگہ سے کہ یہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا. اب ان آیات کے پیچھے بھی ایک پورا واقعہ ہے. یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, بنو نذیر, اور ان کے لوگوں نے جب بدہدی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی, تو پھر آپ نے ان کو سزا دی, اور لیکن یہ اپنے اس میں جو ہے وہ قلعوں میں محصور ہو گئے. ان کے بڑے بڑے قلعے تھے, یہود کے تین قبیلے آباد تھے, ہر ایک نے اپنا اپنا قلعہ بنا رکھا تھا. تو ان کے خلاف جب کاروائی کی گئی اور محاصرہ ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ بظاہر کو نظر نہیں آ رہا تھا, ان کے پاس سامان رسد بھی بہت کچھ ہے کہ کیسے اس قلعے کو فتح کیا جائے, یہود کے قلعے کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر پہنچا وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا. اور وہ کیسے ہوا, وہ قذف فی قلوبہم الرعب, اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اور چنانچہ انہوں نے خود ہی آ کے ہتھیار ڈال دیے. جب خود ہتھیار ڈال دیے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ تم نے بدہدی کی ہے لہذا اب تم مدینے میں نہیں رہ سکتے، یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں جلاوطنی کی سزا دی جاتی ہے، لیکن اپنا مال اسباب جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے. یہ جلاوطنی کی سزا دی گئی تھی بنو نذیر کو. تو پھر ہوا کیا؟ یخربون بیوتہم بایدیہم واید المومنین، وہ اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے خود اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. جب کہہ دیا کہ سب کچھ لے جاؤ تو لے جا سکتے ہو، تو ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ کھڑکیاں بھی نکال لیں اور دروازے بھی نکال لیں اور جو کچھ بھی ہے گھر میں سے نکلتا ہو سب کچھ لے جائیں لاد کے. تو خود بھی انہیں اپنے بنائے ہوئے گھروں کو توڑ پھوڑ رہے ہیں اور مسلمان بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ بھی توڑ پھوڑ رہے ہیں. چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھا. فاعتبروا یا اولی الابصار، سو عبرت پکڑو اے آنکھوں والے. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا ان کے خلاف یہ فیصلہ جلاوطنی کا، طے کر دیا تھا، لعذبہم فی الدنیا، تب انہیں دنیا میں بھی سزا دیتا. ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ہی. چنانچہ اس کے بعد جو ایک اور قبیلے نے بدہدی کی تھی بنو قریظہ، ان کو پھر وہ سزا دی گئی تھی کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کیا گیا تھا جو جنگ کے قابل تھے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، محاذ آرائی کرتے ہیں اللہ اور رسول کے خلاف. ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، اے مسلمانوں، تم نے جو کھجور کے درخت کچھ کاٹے تھے یا ان کو چھوڑ دیا تھا اپنی حالت پر کھڑا ہوا اپنی جڑ پر، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. جس وقت کہ وہ قلعوں میں بند تھے اور کوئی شکل نہیں نظر آ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کے کچھ جو درخت ہیں وہ کاٹو، اور اس سے شاید وہ ریٹیلیٹ کریں اور باہر نکلیں. تو بعد میں پھر مخالفین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے دیکھو یہ تخریب کاری کی ہے، درخت کاٹ دیے اور یہ تو اچھا نہیں کیا. تو اس کی جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو درخت کاٹے گئے تھے تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ یہ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے تھا، اور تاکہ وہ رسوا کرے ان فاسقوں کو، نافرمانوں کو، ان کو ذلیل کرے. وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہارے ہاتھ لگا دیا ہے ان سے، وہاں سے جو کچھ مال غنیمت ملا ہے، فما اوجفتم علیہ من خیل، تو تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. باضابطہ جنگ نہیں ہوئی، گھوڑے دوڑانے کی اور اونٹ دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑی. محاصرہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دی. اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی ہیبٹ ڈالی کہ نکل آ کے انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا. جب جنگ کے نتیجے میں مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں سے 1/5 جو ہے وہ اللہ کا حصہ ہے جو بیت المال میں جاتا ہے، باقی تمام جو اس میں مجاہدین ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن یہاں جنگ تو ہوئی نہیں اور مال غنیمت بہت سا مل گیا. اب اس کے حوالے سے کہ یہ مال جو ہے یہ کیا تقسیم کیا جائے گا، یہ کیا ہوگا، وہ قانون دیا جا رہا ہے. ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو مال اللہ تعالیٰ نے ہاتھ لگا دیا اور اپنے رسول پر لوٹایا ہے بستی والوں میں سے، وہ جو بستی یہود کی تھی اور وہاں سے جو غنیمت ملی ہے مال غنیمت، فللہ وللرسول ولذی القربیٰ، تو یہ تو اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے ہے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے. والیتامی والمساکین، اور یتیموں کا حق ہے اور مساکین کا حق ہے. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے. یعنی یہ اب مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ مجموعی طور پر بیت المال میں چلا جائے گا، صرف مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ افادہ عام کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، اور ضرورت مند، محتاج، مسکین، مسافر، یہ سب کے لیے ہے. کئی لا یکون عدولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال کی گردش تمہاری مالداروں کے اندر ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے، یہ مال جو ہے یہ گردش نہ کرتا رہے مالداروں کے اندر، اس کی سرکولیشن صرف سرمایہ داروں کی طرف نہ ہو بلکہ یہ جو مال ہے اسے سب فائدہ اٹھائیں. یہاں یہ جو اصول بیان ہوا کئی لا یکون عدولتم بین الاغنیاء منکم، یہ اسلامی نظام معیشت کا بہت اہم اصول ہے کہ ریسورسز پر کوئی ایک طبقہ کا جو ہے وہ قابض نہ ہو جائے بلکہ جو بھی سرمایہ ہے وہ سرکولیٹ ہونا چاہیے اور نچلے طبقات تک بھی اس کے اثرات پہنچنے چاہیے. جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہوتا ہے کہ سرمایہ داروں کا ایک طبقہ ہے، سارا مال ساری دولت ملک کی وہ انہی میں سرکولیٹ کرتی ہے اور نیچے والے محروم ہی رہتے ہیں بلکہ محروم سے محروم تر ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ سرمایہ داری ہے. اور سرمایہ کاری یہ ہے کہ وہ مال اس طرح سرکولیٹ کیا جائے کہ اس کے اثرات تمام پورے عوام تک پراپر طریقے سے پہنچ سکے. وما آتاکم الرسول فخذوه، اور جو کچھ رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لو، تھام لو اسے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ منع کر دیں بعد آ جاؤ. رسول کی ٹوٹل اتھارٹی ہے اور جو چیز وہ کہیں یہ دین کا حصہ ہے وہ دین ہے، جس سے منع کر دیں اب اس سے رسول سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آیت اتری ہے یا نہیں اتری، رسول خود اپنی ذات میں اتھارٹی اور یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، لہذا جس سے انہوں نے روک دیا اسے باز آ جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کے تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، اور یہ جو اس وقت مال حاصل ہوا ہے مال فی، یہاں سے اس کو مال فی کہتے ہیں، یہ مال غنیمت نہیں مال فی ہے. اس کے اصل مستحق کون ہیں؟ وہ فقراء، وہ محتاج مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے اور بالکل خالی ہاتھ آئے تھے، فقر کی حالت میں آئے تھے. الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے، واموالہم، اور ان کے مالوں سے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ تو اللہ کے فضل اس کی رضا ہی کے متلاشی ہیں. ان کا تو مقصد حیات یہ ہے کہ کسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کا ہمیں فضل ہمیں مل جائے. وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولئک هم الصادقون، یہی ہیں سچے صاحب ایمان، یہ مستحق ہیں اس مال فی کے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور وہ لوگ جو پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، یعنی جو پہلے سے مدینہ ہی میں رہنے والے تھے. والایمان من قبلهم، اور ایمان ان کا جو ہے وہ استوار تھا پہلے سے ہی، مراد ہے جنہیں ہم کہتے ہیں انصار مدینہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آمد نہیں ہوئی تھی اور وہاں پر اوس اور خزرج کی بڑی آبادی جو ہے ایمان لا چکی تھی پہلے سے مومن، اور وہ ویلکم کر رہے تھے مہاجرین جو ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، پھر حضور نے مواخات قائم کر دی. تو یہ لوگ بھی ہیں انصار کی اب تعریف ہو رہی ہے. یحبون من ہاجر الیہ، اور وہ محبت رکھتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی طرف. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ اپنے دلوں میں نہیں پاتے کوئی تنگی اس چیز سے کہ جو مہاجرین کو دی جائے. اب اگر یہ سارا مال بھی مہاجرین میں تقسیم کر دو تب بھی انہیں گھٹن نہیں ہوگی، لیکن ان میں سے بھی جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دینا چاہیے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر. ایثار اسی کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تو وہاں کے انصار نے اپنے گھر تقسیم کر دیا، آدھا گھر جو ہے اس بھائی کو دے دیا جو مہاجر تھا، اور ایثار خود کیا، ایثار کی انتہا کر دی. ولو کان بہم خصاصہ، چاہے خود انہیں ان پر فاقہ ہو اور خود احتیاج سے ہوں ضرورت مند ہوں، لیکن وہ ان پر خرچ کرتے ہیں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو بچا دیا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. جس کے اندر لالچ ہوگی وہ تو کچھ بھی ہاتھ سے نکالتے ہوئے جو ہے بڑی گھٹن محسوس کرے گا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے لالچ سے بچا لیا وہ پھر کامیابی کے رستے پر نامزن ہوں گے. والذین جاؤوا من بعدہم، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے وہ مال غنیمت مال فی کہ جو آئے ان کے بعد، یعنی بعد میں ایمان لائے. یقولون ربنا اغفر لنا، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بخش دے ہمیں بھی. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ہیں ایمان میں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ اور کدورت نہ پیدا ہونے دے. ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار تو ہی ہے انتہائی مہربان نہایت رحم فرمانے والا. الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں، جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اور وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. ان کے کون بھائی زیادہ نزدیکی ہیں؟ یہ یہود، اہل کتاب کے جو کفار ہیں یہود، ان سے کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے. کیونکہ منافقین کی دوستیاں تھیں یہودیوں کے ساتھ، تو بنی نذیر کے جو سردار تھے، ادھر عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ جا کر انہیں تسلی دے کر آیا، خیر سگالی کا پیغام دے کر آیا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے. یعنی اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، تمہارے معاملے میں ہم پرواہ نہیں کریں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم یہ ضرور تمہاری مدد کریں گے، تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے مدد کے لیے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، قرآن مجید نے کیسے ان کے دل کے جو ہے وہ پول کھولے ہیں، جو ان کے دل میں تھا ہر چیز جو ہے بے نقاب کر دی. لئن اخرجوا، اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معہم، تو یہ کبھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا لا ینصرونہم، اور اگر ان پر جنگ کی گئی ان سے یہود سے، تو یہ کبھی ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروہم لیولن الادبار، اور اگر بالفرض مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے. ثم لا ینصرون، اور پھر کہیں سے انہیں مدد نہیں پہنچے گی. لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، اے مسلمانوں، تمہارا خوف زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلے میں. اللہ سے نہیں ڈرتے، تم سے ڈرتے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ، یہ کبھی تم سے نہیں لڑیں گے، مل کر جنگ نہیں کریں گے، مگر ایسی بستیوں میں کہ جو بڑی محفوظ ہوں، قلعہ بند ہو کر، قلعہ بند قسم کی جو بستیاں ہوں گی اس کے اندر جو ہے رہ کر یہ تم سے جنگ کریں گے. او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ سے، یعنی کھل کر میدان میں آنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ اتنے ڈرپوک اور مزدل ہیں. بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس کی دشمنی بڑی سخت ہے، یہود آپس میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. تحسبهم جمیعا، تم سمجھتے ہو وہ اکٹھے ہیں، یہ تین قبیلے ان کے تھے، وہ تینوں ہی آپس میں لڑتے رہتے تھے. وقلوبهم شتا، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اب یہود کا ذکر کرتے ہوئے تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے تھے، لیکن آج پاکستان کے حالات دیکھیں تو ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے، اس سے بدتر ہے. ٹارگٹ کلنگ کس کس بنیاد پہ نہیں ہو رہی؟ سیاسی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، مار دھاڑ، ٹارگٹ کلنگ. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل و شعور سے بیگانہ. کمثل الذین من قبلہم قریبا، جیسے کہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہی ہو چکے ہیں، یعنی ماضی قریب میں جو واقعہ ہو چکا تھا، مثال ان کے سامنے آ چکی ہے. بنو قینقاع کو سب سے پہلے نکالا گیا تھا ان میں سے، اور اس کی مثال پہلے سے موجود تھی، جلا وطن وہ بھی کیے گئے تھے. پھر بنو نذیر کی باری آئی. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھی تھی. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر، جیسے کہ معاملہ ہے شیطان کا کہ وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر. شیطان انسان کو اس طرف ورغلاتا ہے اور پریشرائز کرتا ہے اپنے انداز میں، اس رستے پر جاؤ جو کفر کا راستہ ہے. فلما کفر، اور جب وہ شخص کفر کر بیٹھتا ہے، قال انی بری ہوں من کا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں علیحدہ ہوں، اعلان لا تعلق ہی کرتا ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے کہ جو رب العالمین ہے. یہ اس کا طریق واردات ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا, تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں ہی جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش اسی میں. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی ہے بدلہ ظلم کرنے والوں کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.